اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کا علم آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ تھا. تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی محفوظ چلی آ رہی تھی, لیکن اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. میں چھوٹی سی کچھ واقعات سنا کر جھلکیاں سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم تک یہ علم دین کس طرح پہنچا, اور یہ مدرسے کس طرح وجود میں آئے, اور یہ مدرسے کتنا عظیم کام انجام دے رہے ہیں. سب سے پہلا مدرسہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ تھا دار ارقم, جہاں مسلمان مجبور تھے, بے کر تھے, بے سہارا تھے, اور ایمان لانے والوں پر کوڑے برسائے جا رہے تھے, نجاستیں اور گندگی اچھالی جا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور جادوگر کہا جا رہا تھا, آپ کے اوپر گندگی ڈالی جا رہی تھی, آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے, بلال حبشی کی قبر پر کوڑے برسائے جا رہے تھے, اور لوگوں کو اپنا ایمان ظاہر کرنا آسان نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خفیہ مقام پر, جو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا دار ارقم کے نام سے, اس میں خفیہ طور پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ دین کی تعلیم دیتے تھے اپنے ان صحابہ کرام کو جو مٹھی بھر تھے, تھوڑے سے تھے. مکہ معظمہ اس وقت کفرستان تھا, اس کفرستان اور بتوں سے بھرا ہوا تھا. بیت اللہ کے اندر اور اس کے باہر بیسیوں بت رکھے ہوئے تھے, جہاں اللہ کی بجائے ان بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. اس ماحول میں اپنی جان بچانا آسان نہیں تھا. قرآن کی تعلیم دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دے رہے تھے. یہ وہی دور تھا جس دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آ کر خفیہ طور پر مشرب با اسلام ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر. سب سے پہلا مدرسہ وہ تھا جب جان جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے اس مدرسے کے طلبہ اور استاد پر. پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں مسجد نبوی میں صفے میں مدرسہ قائم ہوا, اور وہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت وہیں آ کر رہ پڑی, جن کا کوئی کام سوائے پڑھنے کا نہیں تھا. ان کا کام صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرتے تھے اور یہی رہتے تھے, نہ تجارت, نہ ملازمت, نہ مزدوری, نہ کاشتکاری. رہ گیا کھانا پینا تو اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ جب آ جائے کچھ آ جائے گا تو کھا لیں گے, ورنہ پڑے. چنانچہ مدینہ طیبہ کے جو لوگ جن کے کچھ باغات تھے کھجوروں کے, وہ کھجوروں کے کچھ خوشے لا کر ٹانگ دیتے تھے صفے کے پاس ستونوں میں, تاکہ یہ اصحاب صفہ اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹا لے, اس پر گزارا ان کا ہوتا تھا. تو دیکھیے یہ وہ طلبہ کی تعداد جماعت تھی, مقدس جماعت, جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر آ پڑے تھے, اور اللہ پر بھروسہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھنے کے لیے. اسی مقدس جماعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, جو یمن سے آئے تھے, اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینہ طیبہ, اور وہ اپنا حال خود بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر بعض اوقات فاقے اتنے گزرتے تھے کہ میرے اندر اتنی سکت بھی ہوتی تھی کہ میں بیٹھ سکوں یا بول سکوں. میں لیٹا ہوتا تھا, لوگ نماز پڑھ کے گزرتے تھے, سمجھتے تھے کہ اس کو غشی آ گئی یا سو رہا ہے, کوئی سمجھتا تھا کہ بے ہوش ہے, لیکن میں سب کی باتیں سن رہا ہوتا تھا, لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کو زبان سے بتا دوں کہ میں بے ہوش نہیں ہوں. بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت مجھے دیکھی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ بھوکا ہے, تو انہوں نے لا کر مجھے کھانا کھلایا. یہ وہ صحابی ہیں جو اس صفے کے سب سے زیادہ نمایاں شاگرد ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں یاد کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کو پہنچائی. صحابہ اکرام میں بڑی تعداد نے احادیث امت کو پہنچائی ہیں, لیکن سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں, 5000 سے زیادہ حدیثیں سنائی. یہ حدیثوں کو اس طرح یاد کرتے تھے جس طرح حافظ قرآن قرآن کو یاد کرتے ہیں. یہ قربانیاں دے کر انہوں نے حدیثوں کو یاد کیا. اسی قربانی کا سلسلہ بعد میں جاری رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ تعلیم دین کا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک فرماتے رہے, اپنی وصال کے بعد امت کے سپرد کر گئے تھے, صحابہ اکرام کے سپرد کر گئے تھے, اور صحابہ اکرام نے یہ امانت تابعین اور تابعین نے تبع تابعین کو سپرد کی, یہاں تک کہ ہم تک پہنچی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں اور امت کے مسلم امام ہیں. ان کے استاد ہیں ربیعہ, ان کا نام ہے ربیعہ, اور ربیعۃ الرائے بھی ان کو کہتے ہیں. انہوں نے علم کس طرح حاصل کیا اس کی بھی ایک داستان ہے. ان کے والد تھے, مدینے کے رہنے والے تھے, نوجوان تھے. ان کی شادی ہوئی, ابھی بیوی نئی نویلی تھی, تھوڑے چند ہی دن گزرے تھے شادی کو, چند مہینے گزرے تھے کہ جہاد کی ضرورت پیش آ گئی اور ان کو جہاد میں جانا پڑا. ان کے پاس 30,000 دینار تھے, سونے کی کا سکہ ہوتا تھا, سونے کی اشرفیاں دینار تھے, 30,000 دینار. جاتے وقت بیوی کے سپرد کیے. اچھا جب جانے لگے تو بیوی امید سے تھی, ان کو یہ خیال تھا کہ انشاءاللہ بچہ ہوگا, تو بیوی کے سپرد کر کے گئے کہ دیکھو تمہارے بھی کام آئے ہوئے یہ پیسے, اور ہونے والے بچے کے بھی کام آئیں گے, اور اس پیسے کو کسی تجارت وغیرہ میں لگا دینا اگر میں شہید ہو گیا, تاکہ تمہارا اور بچے کا روزگار چلتا رہے. یہ جو جہاد میں گئے تو وہاں کچھ ایسے حالات پیش آئے, پتہ نہیں کیسی مجبوریاں پیش آئیں, کن حالات میں گرفتار ہوئے کہ واپسی 30 سال سے پہلے نہ ہو سکے. 30 سال لگ واپس آئے تو 30 سال کے بعد آدمی واپس آ رہا ہے, تو بیتابی میں گھوڑے پر سوار تھے, اپنے گھر کے دروازے پر جب پہنچے تو ہاتھ میں نیزہ تھا, نیزے سے دروازے پر دستک دی. بیتابی میں اتنے گھوڑے سے میں اتروں تاکہ اتنے دروازہ بھی کھل جائے, اندر کا آدمی آ جائے دروازہ کھول دے. اس واسطے نیزے سے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے دستک دی اور گھوڑے سے اترے. اندر سے ایک نوجوان نکلا, اس نے ناراض ہو کر کہا کہ تم کون ہو, تم میرے دروازے کو توڑنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو میرے گھر میں گھسے ہوئے؟ اب ان کی جو آوازیں تیزی ہوئی باتوں میں, تو ماں نے آواز سن لی, بیوی نے اندر سے آواز سنی, دوڑ کر آئی کہ تم عجیب و غریب بات ہو، تم باپ بیٹے ہو. یہ بیٹا تھا اور اسی کا نام ربیعہ تھا، نوجوان. نماز کا وقت ہو گیا، بیٹا فوراً مسجد نبوی چلا گیا نماز کے لیے. یہ انہوں نے بھی جلدی جلدی نماز کی تیاری کی، سفر سے آئے تھے، اور چلتے وقت بیوی سے پوچھا کہ 30,000 دینار جو تمہارے پاس رکھ گیا تھا ان کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بے فکر رہو، وہ محفوظ ہے. مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک منظر سامنے آیا، یہ کہ ایک نوجوان مرکزی جگہ پر بیٹھا اور اس کے گرد بڑے بڑے علماء بیٹھ گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی سامنے بیٹھے پڑھنے کے لیے اس کے سامنے، اور یہ پڑھا رہا ہے درس. غور سے دیکھا تو انہی کا بیٹا ربیعہ تھا. ان کی حیرت کی بھی انتہا نہ رہی، خوشی کی بھی. واپس آئے تو بیوی سے کہا کہ میں نے تو آج ایسا منظر دیکھا ہے کہ عمر میں کبھی میں نے ایسی کبھی خوشی کا منظر اتنا نہیں دیکھا. اس خوشی، وہ خوشی ایسی ہے کہ میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی ہے. ایسا منظر میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جن میں امام مالک جیسے لوگ بھی ہیں وہ اس کے شاگرد ہیں. تو بیوی نے کہا کہ تم 30,000 دینار کی بات پوچھ رہے تھے، وہ 30,000 دینار میں نے اسی بیٹے پر خرچ کیے ہیں. اندازہ کیجئے باپ کی تو قربانیاں تھی ہی، یہ 30 سال کی جان جوکوں پر میں گزارے. لیکن وہ نئی نویلی دلہن جس کو شوہر کے ساتھ چند مہینے ہی گزرے تھے، اس نے کیسے ہی مصیبت میں کتنی تنگی کے ساتھ، کتنی صبر آزمائش میں اپنے اس بچے کی پال پوس کی تھی، پالا تھا، پوسا تھا، پڑوان تعلیم دلوائی تھی، تعلیم بھی کتنی اونچی دلوائی تھی. ساری دولت جو کچھ شوہر چھوڑ گیا تھا وہ اس بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر ڈالا. وہ امام بنا امت کا ربیعہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. امام مالک ان کی حدیثیں نقل کرتے ہیں ان کے حوالے سے، فقہا ان کی حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، فقہا ان کے ائمہ مجتہدین ان کے اقوال فقہی مسائل میں بیان کرتے ہیں. قربانی کا ایک سلسلہ یہ بھی رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام تھے. لوگ جہاں ان کے گرویدہ تھے، ان کے علم و فضل اور تقویٰ اور عمل کی وجہ سے، کچھ لوگ حاسد بھی تھے. امیر المومنین ابو جعفر منصور خلیفہ عباسی، بنو عباس کا خلیفہ، اس کے لوگوں نے کان بھر دیے کہ امام ابو حنیفہ تمہارے دشمن ہے، تمہارے مخالف ہے. کان بھرتے رہتے تھے. اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں بے ضرورت نہیں جاتے، کبھی کوئی ضرورت دین کی پیش آ گئی چلے گئے، لیکن دوسرے لوگ کان بھرتے رہتے تھے کہ یہ تمہارے مخالف ہیں. دنیا میں ان کے علم و فضل کا توتی بول رہا تھا امام ابو حنیفہ، عالم اسلام میں ان کی شہرت تھی، بڑے بڑے زبردست علماء ان کے شاگرد تھے. تو ابو جعفر منصور نے ایک مرتبہ ان کو بلایا، امام اعظم ابو حنیفہ کو. قاضی القضات کا منصب خالی ہوا تھا، چیف جسٹس کی کرسی خالی ہوئی تھی، اور چیف جسٹس اسلامی مملکت کا، اس وقت کے عالم اسلام کا، اس زمانے میں خلیفہ ہوا کرتا تھا اور پورا عالم اسلام اس خلیفہ کے ماتحت ہوتا تھا. اندلس میں ایک الگ خلافت تھی، باقی پورا عالم اسلام بغداد دارالحکومت کے ماتحت تھا. سارے مسلم ممالک اس کے صوبوں کی حیثیت رکھتے تھے. متحدہ ہندوستان، پورا متحدہ ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، نیپال، یہ سب شامل ہیں، اس عالم اسلام کا ایک صوبے کا درجہ رکھتے تھے. دار الخلافہ بغداد تھا اور بنو عباس کا دور حکومت تھا، تو اس کا چیف جسٹس کی جگہ خالی ہوئی، قاضی القضات اس کو کہتے تھے، اس عہدے کا نام قاضی القضات تھا. ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے اکرام کے ساتھ اپنے دربار میں مدعو کیا اور درخواست کی کہ میں آپ سے، آپ کو قاضی القضات کا عہدہ دینا چاہتا ہوں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں. ابو جعفر منصور کے کان تو بھری رکھے تھے لوگوں نے کہ یہ تمہارے مخالف ہیں، اس نے یہ سمجھا کہ یہ میری مخالفت کی وجہ سے انہوں نے میری یہ پیشکش ٹکرا دی. اس نے غصے میں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں پھر تو بات ثابت ہو گئی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں قاضی القضات نہیں بن سکتا، میرے اندر اہل نہیں، اہلیت نہیں، کیونکہ جھوٹا آدمی قاضی القضات کیسے بن سکتا. اب کوئی جواب بننا پڑا تو اس نے جیل میں ڈال دیا، بغداد کی جیل میں ڈالا، اسی میں وقت گزرا، پوری زندگی پھر اسی میں گزری، پھر اسی میں زہر دیا گیا اور اسی جیل سے جنازہ ہی نکلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. عہدہ اس واسطے قبول نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا تھا انہوں نے، سچ بولا تھا، اپنے نزدیک سچ بولا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ قاضی کو چونکہ انصاف کرنا پڑتا ہے، فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جہاں اور فیصلے ہوتے انہیں میں یہ فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ کسی کو قتل کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، سزائے موت دینی پڑتی ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں، ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، تو جہاں اور بہت سارے کام اچھے بھی کیے جاتے ہیں، اچھے تو انصاف کے ساتھ سارے ہی ہوتے ہیں، مگر نرمی کے کام بھی کیے جاتے ہیں، سختی کے کام بھی کیے جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا خیال تھا کہ میرا دل نرم ہے، ان کو اندیشہ تھا کہ جہاں کہیں سختی کا، شریعت کا حکم ہوگا کہ سختی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سختی میں کمی کر دوں. اور تعمیل شریعت، شریعت کے حکم کی تعمیل میں مجھ سے کوتاہی ہو جائے، اس واسطے وہ اپنے آپ کو فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. جیل سے نکلا ہے جناب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا نام پوری دنیا میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. عالم اسلام کا حال آج یہ ہے کہ عرب لوگ غیر عرب کی بات کو توجہ نہیں سے نہیں سنتے، غیر عرب عالم کی بات کو دھیان سے نہیں سنتے کہ میں یہ تو عجمی، یہ کیا بات جانے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عجمی تھے، ازبکستان کے رہنے والے تھے، بخارا کے رہنے والے، لیکن آج بھی ان کا نام کا حال یہ ہے کہ پورا عالم عرب اور پورا عالم اسلام ان کی عظمت کا ایسا مدہ ہے کہ جہاں کسی روایت کے بارے میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، بڑے بڑے محدثین اور علماء کی گردنیں جھک جاتی ہیں امام بخاری کا نام سن کر. لیکن انہوں نے یہ علم اور مقام کیسے حاصل کیا؟ 18 سال کی عمر میں حفظ قرآن سے بھی فارغ ہو گئے تھے، بخارا میں جتنے علماء تھے ان سے بھی پورا علم حاصل کر لیا تھا، والد نے بڑا مال و دولت ان کی میراث میں چھوڑا تھا، وہ ان کو ملا تھا. بغداد سے نکلے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے اور پورے عالم اسلام میں پھرتے رہے، زندگی کا بیشتر حصہ سفروں میں گزر گیا، تمام مسلم ممالک میں پہنچے. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، کسی ایک ہی مدرسے میں جا کر پورا علم حاصل ہو جائے، بلکہ محدثین مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف گاؤں گھوٹوں میں رہتے تھے. جس محدث کا نام سنا، وہاں پہنچ کر حدیث ان سے سنتے تھے، ان کو پرکھتے تھے اور ان کو کسوٹی پر کستے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ واقعی عربی قابل اعتماد ہے یا نہیں، اور پھر ان سے حدیثیں لیتے تھے. اس طریقے سے منتخب احادیث جن پر ان کا پورا اعتماد تھا بخاری شریف کی تصنیف کی. لیکن کس طرح کیا؟ سارا مال و دولت جو کچھ میراث میں ملا تھا دین کی خدمت میں، دین کے حاصل کرنے میں خرچ کیا. ایک شہر میں پہنچے ہوئے تھے، استاد ان کی، ہر استاد ان کی قدر کرتا تھا، کیونکہ محنتی اور شوقین طالب علم کا کس سے ہر استاد محبت کرتا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ سبق میں نہ آئے، سب ساتھیوں سے پہلے پہنچا کرتے تھے، اس دن نہ آئے. امام بخاری کے استاد کو فکر ہوئی، شاگردوں سے کہا کہ کیا بات ہے، بخاری کیوں نہیں آیا؟ ساتھیوں کو خبر نہیں تھی، تو ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اس کی خبر لو کیوں نہیں آیا. تو کسی گجرے میں کوٹڑی میں رہتے تھے، اندر سے چٹخنی لگی تھی، کنڈی لگی ہوئی تھی، باہر سے آوازیں دی ساتھیوں نے کہ ہم ملا ساتھی ہیں، تم اندر، تم دروازہ کھولو. اندر سے کوئی جواب نہ آیا. بار بار کہا کہ بخاری ہم فلاں فلاں ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، دروازہ کھولو. اندر سے کوئی جواب نہیں آتا. اب ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں انتقال تو نہیں ہوگی، تو قسم دے کر کہا کہ دیکھو بخاری، ہم تم کو قسم دیتے ہیں کہ تم دروازہ کھول دو، اگر تم دروازہ نہیں کھولو گے تو پھر ہم کنڈی توڑ کر، دروازہ توڑ کر تمہارے کمرے میں داخل ہوں گے. تو اس وقت بولے، اندر سے آواز آئی کہ الحمدللہ میں زندہ ہوں، لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ دروازہ کھول سکوں. کیا وجہ؟ فرمایا کہ میرے پاس اب آخر میں عرصے دراز سے صرف ایک ہی جوڑا کپڑے کا رہ گیا تھا، جو دھو دھو کر میں پہنتا رہا، پھٹ جاتا تھا تو سی لیتا تھا، زیادہ پھٹ جاتا تھا تو پیوند لگا لیتا تھا، لیکن اب وہ اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے، اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ میں اب سیتے سیتے بھی اب اس قابل نہ رہا کہ وہ مزید سیا جا سکے، اور اتنا پھٹ گیا ہے کہ میں اپنے پورے جسم، جس حصے کو چھپانا شرم فرض ہے، اس پورے حصے کو چھپا بھی نہیں سکتا، اس واسطے تمہارے سامنے آنے سے قاصر. کہاں وہ مال و دولت والے باپ کی اولاد میں تھے، اپنے گھر میں تھے، سب کچھ دین کی علم کو حاصل کرنے میں قربان کیا، اس حالت کو پہنچے. یہ قربانی ابھی دی گئی. شمس الائمہ سر امام محمد رحمۃ اللہ راتوں کو جاگتے تھے، پوری پوری رات جاگ کر علم دین کا کام کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ بیمار پڑ جائیں گے، صحت خراب ہو جائے گی، تو جواب دیا کہ اگر محمد بھی سو گیا تو پھر لوگ مسئلہ کس سے پوچھیں گے. شمس الائمہ سرخسی، جنہوں نے فقہ حنفی کی وہ کتابیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کی تھی، ظاہر الروایت چھ کتابیں، ان کا ایک ان سب کتابوں کو جمع کیا تھا ایک بزرگ نے الکافی کا نام سے، اس کی شرح لکھی شمس الائمہ سرخسی نے اس طریقے سے کہ شاگردوں کو وہ ڈکٹیٹ کراتے تھے، املا کراتے تھے. اسی دوران حکومت وقت کو نے ایک سوال پوچھا، سوال کیا، فتویٰ پوچھا، تو فتویٰ جو پوچھا تو فتویٰ حکومت نے اشارہ دیا بادشاہ وقت نے کہ فتویٰ یوں دینا، ان کی مرضی یہ تھی کہ فتویٰ یہ دے، یہ کہاں ماننے والے تھے، انہوں نے جو شریعت کے مطابق تھا فتویٰ دے دیا، وہ حکومت کی مرضی کے خلاف تھا. حکام نے کہا کہ اس سے رجوع کر لو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا. انہوں نے کہا کہ مفتی جو ہوتا ہے، عالم جو ہوتا ہے، مسئلہ بتاتا نہیں، مسئلہ بتاتا ہے، بناتا نہیں. یہ مسئلہ میرا بنایا ہوا نہیں، بنایا ہوا تو اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، میں تو بتانے والا ہوں، تو میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ رجوع نہیں کیا، جیل میں ڈال دیا. اس زمانے کی جیل الامان والحفیظ، گہرا کنواں تھا، تاریخ تنگ و تاریخ، جس کے اندر سونت بند کر دیے گئے تھے تاکہ پانی نہ آئے، اس میں ان کو اتار دیا گیا، تنگ چھوٹا سا کنواں، بس وہی ان کے لیے، وہی رہنا، وہی سونا، وہی بیت الخلاء، وہی کھانا پینا، وہی نماز، اور وہی بجی، وہی غسل. اس حالت بیچاروں کو رکھ دیا گیا، شاگرد پریشان ہو گئے. اچھا، شاگردوں کو وہ املا کرایا کرتے تھے کتاب، اب وہ سلسلہ بند ہو گیا. تلاش کرتے کرتے شاگرد پہنچ گئے اجازت لے کر کہ استاد سے ملیں, پتا چلا کہ استاد اس کنویں میں, سلام کیا, بہت غم کا اظہار کیا شاگردوں نے کہ آپ کی تکلیف پر ہمیں افسوس ہے اور اس بات کا بھی غم ہے کہ ہماری تعلیم کا سلسلہ بند ہو گیا, آپ جو کتاب تعلیم فرما رہے تھے وہ بھی رہ گئی. فرمایا کہ نہیں, تم اجازت لے لو, اگر تمہیں اجازت روزانہ آنے کی مل جایا کرے میں تمہیں یہاں سے املا کرا دیا کروں گا, نیچے سے تم اوپر بیٹھے لکھ کر آ کر کتاب لے کر آ جایا کرو کاغذ اور قلم. ان کو اجازت مل گئی, چنانچہ 12 سال اس طریقے سے جیل میں گزارے ہیں شمس الائمہ سرخسی نے, اور المفتوط کی 15 جلدیں 12 سال میں تالیف ہوئی, اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں 15, اس میں آدھی کتاب تالیف ہوئی تھی کہ رہائی ہو گئی, پھر باقی 15 جلدیں رہا ہونے کے بعد تالیف کی. اب یہ بھی قربانیاں تھی. آخری دور میں ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دارالعلوم دیوبند کی خاطر دی, علم دین کی خاطر دی, وہ ایک طویل داستان ہے. میں تو بہت لمبے واقعات میں نہیں جاتا, ایک ہلکا سا چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. اپنے دادا مرحوم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے, ہمارے دادا مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے. یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اسی سال ان کی ولادت ہوئی تھی. جب یہ دورہ پڑ رہے تھے تو ان کے والد صاحب یعنی ہمارے پردادا نابینا ہو چکے تھے اور افلاس کا دور تھا. جب تک نابینا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے وہ ہمارے پردادا جو تھے وہ دیوبند کی بستی کے معلم اور استاد سمجھے جاتے تھے, پڑھایا کرتے تھے. اب نابینا ہو گئے تھے, والدہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی, ہمارے دادا کی والد صاحب بھی ضعیف اور نابینا ہو گئے تھے. دورے کا سال تھا, دورے حدیث جو جن طلبہ نے پڑھا ہے یا جو جانتے ہیں مدرسوں کا حال وہ ان کو خبر ہے کہ صبح سے لے کر رات تک کتنی شدید محنت ہوتی ہے, رات تک سبق ہوتے ہیں. اس زمانے میں صبح کو ناشتہ کرنے کا تو رواج ہی نہیں ہوتا تھا, طلبہ ناشتہ نہیں کرتے تھے, عام طور سے لوگ نہیں کرتے تھے. تو بغیر ناشتے کے صبح سویرے مدرسے میں چلے گئے. گرمی, سخت گرمی کا زمانہ, جون کی بڑا دن, 12 بجے چھٹی ہوئی تو وہاں سے آئے تو بھوک سے بیتاب تھے ہمارے دادا. والد صاحب سے, والدہ سے کہا اماں جی کھانا دے دیجئے, تو ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. کہا کہ بیٹا اس وقت تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں میں تمہیں کھانے کو دے سکوں, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, تم بھوکے ہو. ایک صورت ہو سکتی ہے, ہماری تھوڑی سی زمین ہے برابر میں, ہم چند گھروں سے آگے بستی سے باہر, وہاں گندم تیار کھڑی ہے, تم اس کو کاٹ لاؤ تھوڑی سی تو میں کوٹ کر چھان کر آٹا بنا کر تمہیں روٹی پکا دوں. چنانچہ یہ نوجوان بھوکا سخت گرمی میں یہ ماں گئے اور کھیتی کاٹ کر لائے, گندم لے کر آئے, ماں نے اس کو پچھوڑا اور صاف کیا اور اس کو کس کس طریقے سے پیسا, آٹا بنایا, روٹی پکائی اور روٹی کھلا کر بیٹے کو رخصت کیا, کھانا کھایا, پھر زہر کی نماز کے بعد فوراً نماز کو چلے گئے. تو یہ فقر و فاقوں کی زندگی ہے, قربانیوں کے ساتھ یہ کام پہنچا ہے اور لیکن یہ کام چلتا رہے گا, اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ قرآن نے کیا ہے اور الحمدللہ اس کام میں قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں. اور یہ عبادت اتنی بڑی زبردست ہے کہ یاد رکھیے کہ دین کی بنیاد علم دین ہے. وہ دین مٹ جایا کرتا ہے جس کا علم ختم ہو جائے. آج کہیں بھی جو کچھ دین آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ان مدرسوں کے طفیل نظر آ رہا ہے. جہاں کہیں کوئی دین کا کام ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ان مدرسوں کا طفیل ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر علم ہی نہ رہے گا دین ہی مٹ جائے گا. آج یہ دیکھیں تبلیغی جماعت کہاں سے نکلی, دیوبند
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6376-813